تو اس شخص نے بھرپور زندگی گزاری اور کامیاب زندگی گزاری، پھر چاہے وہ ذوالقرنین ہو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مشرق اور مغرب کو مسخر کر دیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی سلطنت اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی. تو ایسا انسان جس کی سلطنت کی عظمت کو قرآن بیان کرے، لیکن اگر اللہ سے راضی ہے تو وہ بھرپور زندگی گزار گئے. سلیمان علیہ السلام فسخرنا له الريح ہوا تابع وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. دنیا کا واحد بادشاہ، اکیلا بادشاہ جس کے لشکر میں انسان بھی شریک ہیں، جنات بھی شریک ہیں اور پرندے بھی شریک ہیں، جس کے سامنے جنات بھی جھکے ہوئے ہیں، انسان بھی پرندے بھی. وتفقد الطیر، اور جیسے انسانوں کی حاضری ہوتی ہے ایسے ہی جنات کی ہوتی ہے، ایسے ہی پرندوں کی بھی حاضری ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں اور اس میں ہدہد کو غائب کر، مالی علا ار الہدہد، ابھی وہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ بغیر پوچھے چلا گیا. اتنی بڑی سلطنت، بھرپور زندگی گزاری اس لیے کہ اللہ راضی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس دن ان کے گھر میں کفن کا کپڑا نہیں تھا، اور وہ جنگل میں تھے جہاں کوئی ان کو کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں تھا. ان کی ایک بیٹی تھی بس، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور ایک بیوی، تیسرا آدمی کوئی نہیں. بالکل جنگل ربابا، آج کل اس کو برکہ کہتے ہیں اس علاقے، اور وہ جگہ ریت میں دھنسی ہوئی ہے، ریت آ گئی اوپر. وہ وہاں آخری وقت میں ہیں اور اس حال میں کہ نہ ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ ان کو کوئی قبر کھودنے والا ہے، نہ ان کو کوئی کفن دینے والا ہے، نہ ان کے اپنے گھر میں کوئی ایسا کپڑا جس میں ان کو کفن دے دیا جائے. اور ان کی بیوی افسوس کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. وہ کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اب تیرا یہ حال ہے، اور نہ میں عورت ذات، نہ تجھے نہلانے کی، نہ دفنانے کی، نہ کفنانے کی، اب تیرا کون انتظام کرے؟ تو وہ فرمانے لگے ما کذبت وما کذبت، غم نہ کر، نہ میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا. میں ایک مجلس میں تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس محفل میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا قیامت کے دن، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے. اس مجلس کے سارے لوگ مجھ سے پہلے شہروں میں مر گئے، میں اس مجلس کا آخری ہوں، جنگل میں ہوں، اکیلا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے، کیونکہ کہنے والا سچا ہے. بیوی کہنے لگی وَأَنَّا وَقَدِنْ قَتَعَ الْحَاجِ، کیسے ہوگا؟ یہ عام راستہ تو ہے نہیں، گزرگاہ تو ہے نہیں کہ کوئی راہ چلتا راہی آ جائے، یہ تو حاجیوں کا راستہ ہے اور حج کا سیزن کوئی نہیں، اس راستے سے صرف حاجی گزرتے ہیں، وہ سیزن کوئی نہیں، تو اب آئے گا کون؟ ویسے عام راستہ نہیں. کہ اس کا مجھے نہیں پتا، کوئی آئے گا تو جا راستے میں بیٹھ. پہلے دن بیٹھیں کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بیٹھیں کوئی نہیں آیا، تیسرے دن موت کے آثار قوی ہو گئے تو بیٹی کو بلا کر کہا بکری ذبح کرو، کھانا پکاؤ، آج میرا لگتا ہے آخری دن ہے اور میرے جنازے پڑھنے والے آئیں گے، کہیں میری موت تمہیں ان کی مہمان نوازی سے غافل نہ کر دو. تو دونوں ماں بیٹی حیران بھی، پتہ نہیں ابا کیسی باتیں کرتے، ان کو کھانا پکانے پہ لگا دی، بیوی کو راہ میں بٹھا دی. تھوڑی دیر گزری تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، غبار چھٹا تو 20 اونٹنی سوار تیزی سے جا رہے ہیں. عورت کو کھڑا دیکھا تو اپنی سواریوں کا رخ ادھر موڑ دی، یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی ایک بہت بڑا آدمی مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو بڑا اچھا رہے گا. کہ کون کا؟ ابو ذر. تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور سب نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی تھے. پہنچے تو پہلے سے خبر دیے بیٹھے تھے. یہ اس حال میں جا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ میں. لیکن یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کیسی ہے، یا اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما. جس کو جنت طلب کرے وہ کیسا شخص ہوگا؟ اللہ کو اس نے کیسا راضی کیا ہوگا؟ تو ابو ذر جیسا فقیر آدمی بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی رضا کا اتنا بڑا پروانہ مل چکا ہے کہ خود جنت پکار رہی ہے کہ یا اللہ یہ تو مجھے دے ہی دے. تو ہم اپنا مفہوم غلط کر بیٹھے ہیں. مفہوم غلط ہو گیا نا. بھرپور زندگی، کامیاب زندگی، جو دولت مال متا چھوڑ کے جائے. فقر فاقے میں مر گیا، ناکام زندگی، بیکار زندگی. تو بھائیو اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے ہماری ساری محنت کا، ساری زندگی کا خلاصہ، کہ یا اللہ بس تو راضی ہو جا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب. اللہ بس تو راضی ہو جا، یہ ہے ساری محنت کا نچوڑ. وہ راضی ہوتا ہے جب اس کے دین پہ چلا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کو چھوڑ کر مرے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو مسلمان دل لے کر آئے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. ایک بڑی عجیب آیت ہے، اصل سارا قرآن ہی عجیب ہے، لیکن وہاں ایک موازنہ بڑا عجیب ہے. افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ موازنہ کرتے ہیں ہمیشہ جنت جہنم کا، جنت اور جہنم کا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اندھے اور بینا کا، نادان اور عقل والے کا، پڑھے لکھے ان پڑھ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموات. ایک جگہ اللہ نے موازنہ کیا ہے جہنم کا اور امن کا، جہنم اور امن، یا جنت اور دوزخ کا موازنہ نہیں بلکہ دوزخ اور امن کا موازنہ ہے. افمن يلقى في النار. جو جہنم میں پھینک دیا گیا وہ بہتر ہے. امن یاتی آمنا یوم القیامہ. یا جو قیامت کے دن امن لے کر آئے گا وہ بہتر ہے. حالانکہ عام جو پیچھے قرآن کا دستور ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، دوزخ میں جانے والا بہتر ہے یا جنت میں جانے والا بہتر ہے، جو عام پیچھے قرآن کا دستور ہے. لیکن یہاں یہ دستور کے خلاف اللہ بول رہے ہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے. اس موازنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اشارے سے سمجھائی ہے کہ کافر تو گئے جہنم میں سیدھے، کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جن کے لیے جہنم کا حصہ ہے. جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے، فتما یہو عیسائی، لوا عیسائی، سعیر مجوس، سقر صابئین، جحیم مشرکین، حاویہ منافقین. کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور کچھ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالی نے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے ان کو اور کافروں کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، اور جو سیدھے جنت میں جائیں گے ان کو دوسری صف میں کھڑا کیا ہے. اور یوں کہا ہے جو جہنم میں گیا وہ بہتر، یا جو امن کا پروانہ لے کر آیا اور سیدھا جنت میں گیا وہ بہتر. تو لفظ امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو مسلمان نافرمانی کر کے آئے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اگرچہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا لیکن ایک دفعہ تو اس پر بھی عذاب کا رندہ پھر گیا اور عذاب کا کوڑا اس پہ برس گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سیدھے جنت میں آنے کا راستہ تلاش کرو. بہت سے مسلمان چلے جائیں گے جہنم میں، لہذا یہاں سارے جہنمیوں کو ایک صف میں رکھا اور سیدھے جنت میں جانے والوں کو دوسرے صف میں رکھا، سیدھے جنتیوں کو ایک پلڑے میں اور سیدھے جہنم میں جانے والوں کو دوسرے پلڑے میں. پھر بعد میں وقت آئے گا، آہستہ آہستہ جہنم سے لوگ نکل کے جنت میں جانا شروع ہوں گے اہل ایمان. لیکن سیدھے جنت میں جانے والے وہ ہیں جو امن کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، پورا راضی ہو گیا. تو بھائیو، اللہ کو راضی کرنا یہ ہے ساری محنت، بھرپور زندگی اگر اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے جب اس کے دین پہ چلا جائے پورا دین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناقص دین پہ چلنے والوں کو بھی ابتدا میں ناکام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا. ناقص دین پہ چلنے والوں کو بھی ابتدا میں ناکام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا. ایمان ہے عبادت کوئی نہیں، عبادت ہے اخلاق کوئی نہیں. بات بات پہ گالی دیتا، نہ کسی کی ماں چھوڑتا ہے، نہ کسی کی بہن چھوڑتا ہے. اخلاق ہے معاملات کوئی نہیں، نابطول میں کمی، جھوٹ، رشوت، خیانت، بددیانتی. معاملات ٹھیک ہیں، تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، عجب ہے، حب جا ہے. ناقص دین اللہ کی پوری رضا تک پہنچا نہیں سکتا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے ان لوگوں کو جو ادھورا دین لے کر مر رہے ہیں، اور دوسری آیت میں واضح کیا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بندو پورے پورے مسلمان بن کے مرنا. پورا دین محنت سے آتا ہے، ہمیں اللہ کا فضل ہے، ابتدائی محنت نہیں کرنی پڑی کہ ہم کافر سے مسلمان ہوتے. یہ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہم کافر سے مسلمان ہونے کی جو گھاٹی ہے اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. مسلمان ہیں، پورا دین کوئی نہیں. پورے دین پر آنے کے لیے بھائیو محنت کرنی پڑتی. محنت کا رخ صحیح ہوگا تو تب جا کر نتیجہ نکلے گا. اگر محنت کا رخ صحیح نہیں تو اخلاص کے باوجود نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. اور نتیجے محنت کے رخ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ابتدا کو صحیح کیا جائے. یہاں سے قصور جانا ہو تو ادھر منہ کیا جائے. اگر ادھر منہ کرے گا تو اخلاص کے باوجود لاہور پہنچ جائے گا، اور ادھر منہ کرے گا تو ریاکاری کے باوجود بھی قصور پہنچ جائے گا. رخ سیدھا ہے، محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. محنت کے رخ صحیح ہونے کے ساتھ پہلی شرط ہے کہ اس کی ابتدا صحیح ہو، ابتدا اس کی صحیح ہو. بھائی کوئی اس کا قبلہ ٹھیک کرے، اس میں گونج آ رہی، تو بیٹھو گے اس میں، آواز آہستہ کرو اس. تو میرے بھائیو ابتدا کہاں سے کی جائے، محنت کہاں سے شروع کی جائے؟ 200 سال سے تو محنتیں ہو رہی دین پر، جب سے زوال آیا ہے اسی وقت سے محنت ہو رہی. تو چونکہ نقطہ آغاز کے لیے اجتہاد و استنباط ہے، کوئی نفس سے صریح کوئی نہیں کہ یہاں سے تم نے شروع کرنا ہے، لہذا جو استنباط میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سبیل نکرا ہے. تو ہر زمانے میں اہل حق مختلف راہوں سے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، کرتے رہیں گے. جو مخلصین ہیں سب کو اجر ملے گا. لیکن دین دنیا میں زندہ ہو، میرے اندر زندہ ہو، اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کیسے کی جائے؟ حکم موجود ہے، طریقہ موجود کوئی نہیں. احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جن کا حکم بھی موجود، طریقہ بھی موجود. صلو اقیم الصلاۃ، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ اکبر، یہاں سے شروع کرو، طریقہ موجود. وضو کا طریقہ موجود، نماز کا طریقہ موجود، حج کا طریقہ موجود، روزے کا طریقہ موجود. علم حاصل کرو، فاسألوا اہل الذکر، کہاں سے شروع کریں؟ طریقہ موجود کوئی نہیں. اجتہاد کرو، استنباط کرو. تو کرتے 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 الف با تا ہا اس کو دریافت کیا گیا کہ وہ حروف کون سے ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں. یہ ایسے تھوڑا ہی ہمارے سامنے نورانی قید آ گیا ہے, کتنی لوگوں نے جانے ماری تو الفاظ سن سن کے انہوں نے نتیجہ, اچھا یہ آ الف تو یہ اس کے لیے کیا نشانی بنائی جائے. بئس مثل القوم, تو یہ جو با بول رہا ہے یہ با یہ کہاں سے نکلا, اس کے لیے نشانی کیا رکھی جائے. اچھا یوں لگا دو, بدوؤں کو سن سن کے سال ہا سال اس دشت میں لوگ پھرے اور تب جا کر یہ حروف تہجی نکالے, پھر ان حروف کی شکلیں بنائیں. لسان العرب کے شروع میں کتنے صفات اسی پہ لکھے پڑے ہیں کہ کس طرح یہ الفاظ وجود میں لائے گئے. الفاظ تو موجود تھے, ان کو شکل کیسے دی گئی, الف کو با سے, با کو تا سے, تا کو ہا سے, ہا کو خا سے, خا کو جیم سے جدا کیسے کیا گیا, پھر یہ کیسے سمجھا گیا کہ یہ لفظ کا مخرج کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ کہاں سے, یہ تو کہیں حضور نے نہیں بتایا. یہ تو سارا ڈھونڈا گیا, کیونکہ اجمیوں کو سکھانا ہے, تب ان کو کیسے سکھایا جائے. تو کچھ احکام وہ ہیں جن کا طریقہ موجود نہیں, کیونکہ زمانے کے تبدل کے ساتھ اس کے طریقے میں تبدیلی آتی ہے, ایک شرط کے ساتھ کہ نصوص شرعیہ سے ٹکراؤ نہ ہو, قرآن و سنت سے ٹکراؤ نہ ہو, شریعت کے اصولوں سے ٹکراؤ نہ ہو, یہ ایک شرط ہے. تو اہل عرب اور اہل لسان یہ کہاں سے نکلا, یہ کہاں سے نکلا, پھر وہ الف کو اب ایس ایچ آہ اس طرح بولتے پھر وہ دیکھتے کہ اب یہ ہا کہاں سے نکل رہی, یہ خا کہاں سے نکل رہی, یہ جیم کہاں سے نکل رہی, سین کہاں سے آ رہی, سعود کہاں سے آ رہی. تو برس ہا برس کی محنتوں کے بعد الف با تا تا جیم ہا خا دال را را زا سین چین یہ ہمیں قاعدہ ملا. اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اگر بچے کو قرآن پڑھانا تو ہم الف با تا سے شروع کریں اور پھر اس کو قرآن پڑھائیں گے, پھر آگے جو بھی پڑھائیں گے, سر پڑھائیں گے, نحو پڑھائیں گے, میرے اندر دین آ جائے. سارا برے سے برا انسان بھی چاہتا میں اچھا مسلمان بن جاؤں, اگر اس کا بالکل ضمیر سویا نہیں تو اس کے اندر موجود ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا, میرا تائے کا بیٹا صرف عید کی نماز پڑھتا, ساری زندگی ہم نے اس کو کبھی میں پکڑ کے لے آیا تو اس نے نماز کوئی پڑھ لی, ورنہ عید کی نماز, اور اسی غفلت میں اس کا انتقال ہو گیا. ایک دن میں اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ چلا رہا میں ساتھ بیٹھا, مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں کبھی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں, فطرت اس کی بھی نہیں مری, وہ میں نے کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں, نماز سارے سال میں دو, اور بیت اللہ کی جہت سمت کی عظمت اتنی ہے کہ ادھر منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. تو مسلمان کی فطرت کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ اللہ نے ودیعت کر کے رکھی ہے, کوئی ظالم خود ہی اپنے اوپر اتنا ظلم کرے کہ اس کا بیج اکھاڑ کے پھینک دے تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ نے اتنی ٹھوس بنیادیں اس پر قائم کی ہیں, بڑے زمانے کے بعد ایک قصہ یاد آیا, ایک مرد کسی عورت پہ عاشق ہو گیا, وہ نیک عورت تھی, اس نے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے سارے جتن کے کچھ کام نہ آئے, تو ایک جادوگر کے پاس گیا, کہا مجھے کوئی جادو بتاؤ. انہوں نے کہا میرے جادو کا اثر تب ہوگا جب تو 40 دن میں اللہ کی ایسی نافرمانی کر کے کوئی کام نیکی کا نہ ہو تو تب میرا جادو چلے. اور انسان کا جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ توبہ توبہ, اور خاص طور پر جب آدمی عورت کے مسئلے میں پھنس جائے پھر تو عقل وقل سب چلی جاتی ہے. یستأثر البطل القوی بنظرة ویحول بین فؤاده وعزائه, متنبی جیسا شاعر سیف الدولہ کو خبردار کر رہا ہے, تیری تلوار بڑی تیز ہے پر عورت کی نظر سے بچنا, جب عورت کی نظر پڑتی ہے تو بڑوں بڑوں کی تلواریں پگھل جاتی ہیں, پہاڑ ریت بن جاتے ہیں. وقی الامیر حب العیون فانہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ. یہ سیف الدولہ کو دعا دے رہا ہے, وہ 25 سال پہلے کے دو شعر اچانک ذہن میں آ گئے. وہ اس نے 40 دن اللہ کی نافرمانی کی. 40 دن کے بعد آیا کہا اب تو کچھ دوست نے کچھ کر کے دیا, کوئی اثر نہیں. پھر واپس آ گیا, وہ تو کوئی اثر نہیں. کہنے کا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا. کہنے کا میں نے کوئی کام نہیں کیا. کہنے سوچو تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا, پر میں میرا جادو کبھی خطا نہیں جاتا. اس کو بٹھا کر سوچو. کہنے سوچ سوچ کہنے کا ہاں یاد آ گیا. ایک دفعہ جا رہا تھا, راستے میں پتھر پڑا تھا, میں نے ہٹا دیا, کسی کو ٹھوک کرنا لگے, بس یہ ایک کام کیا, باقی کچھ نہیں کیا. تو وہ جادوگر کلمہ پڑ گیا اور رونے لگا, ظالم تو ایسے رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تیری اس ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں تیرے 40 دن کی نافرمانیوں سے درگزر کی رکھا. تو ایسے رب سے ٹکرانا چاہتا ہے. ارے ظالم تو توبہ کر, مجھے کلمہ پڑھا. تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کون بدلے؟ تو برے سے برا مسلمان چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن کبھی زبان بے قابو, کبھی آنکھ بے قابو, کبھی کان بے قابو, کبھی ہاتھ بے قابو, کبھی قدم بے قابو, کبھی شہوت بے قابو, کبھی معاملات میں پھسلہ, کبھی اخلاق میں پھسلہ, کبھی عبادات میں پھسلہ. چاہتا ہے سب کچھ ہو جائے, ٹھیک ہو جاؤں. تو بھائیو, تو ایک نقطہ ابتدا اللہ تعالی اس میں اشارہ ہے, استنباط ہے, استنباط ہے. ایک حدیث اور ایک آیت, یہ میرے دل میں بات آتی ہے. میں نے کہیں یعنی کسی تفسیر سے میں نے یہ اخذ نہیں کی. پھرتے 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 نقطہ ابتدا اللہ, جہاں سے اگر ہم سرا پکڑ لیں گے تو ساری بیماریاں نکل جائیں گی. جب ڈاکٹر مریض کی مرض کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے دوا شروع کرتا ہے, تو کرتے 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 مرتے مرتے مریض اللہ کے فضل سے اپنے قدموں سے چل کے ہسپتال سے باہر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک سرا بتا رہا ہے, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ ایک ایسی اجمالی شکل اللہ نے بتائی ہے جس کی مثال ہے بیج کی طرح. اس بیج کے اندر پورے اسلام کا درخت چھپا پڑا ہے. اے کملی پوش, اٹھ جا, کیا کر؟ اللہ سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں اتار. یہ نقطہ ابتدا مل گیا کہ اگر ہر مسلمان اللہ کے تاثر کو دل میں پیدا کرنے کی محنت کرے, اور اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اس کی دعوت دینی پڑتی ہے اور اس کا ماحول اور صحبت چاہیے. اس لیے کہ بھائیو, کتاب ایک جامد حروف اور نقوش پر مشتمل مضمون ہے جو آپ کو بغیر کیفیت کے بات پہنچاتا ہے. اور جب آپ ایک ماحول میں, ایک زندہ ماحول میں ہوتے ہیں, تو وہاں کا ماحول آپ کے اندر ایک زندگی کو اتارتا ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ نقوش سامنے آ رہے ہیں. کچھ تھوڑا بہت تاثر کتاب کا ہوتا ہے, لیکن ماحول ایک اثر پیدا کرتا ہے. زندہ انسان, یہی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ کہیں لکھی ہوئی ہو, آپ اس کو پڑھیں, اس کا اور تاثر ہوگا. یہی اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اس کا اور تاثر ہوگا. کیونکہ ابھی میرے بولنے میں میری جیسی بھی جھوٹی کیفیت ہے یا بناوٹی ہے یا ریاکاری کی ہے, وہ اس میں شامل ہے, تو اس کا ایک اثر مرتب ہو رہا ہے. اور جب آدمی پڑھتا ہے تو صرف الفاظ پڑھتا ہے, کیفیات تو آتی نہیں. اس لیے پہلی محنت تو یہ کہ انسان اللہ کی عظمت, بڑائی, کبریائی کو اپنا وظیفہ بنائے, پھر وہ ماحول اور صحبت اختیار کرے جس میں یہ بات چل رہی ہو. قم فانذر وربک فکبر, اٹھ جا, اٹھ جا. قم, یہ لفظ قم یہ بتاتا ہے کہ یہ گھر بیٹھے آنے کا کام نہیں ہے. اللہ سے اثر لینے کے لیے گھر چھوڑنا ضروری ہے. قم, کھڑے ہو جاؤ. اور یہ بات میں اس حدیث سے سمجھا ہوں کہ جب یہ آیت اتری تو آپ نے کہا, خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ, میرے آرام کے دن گئے, میرے سونے کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤں اور اللہ کی بڑائی بیان کروں, میری کون سنے گا, میں کسے سناؤں؟ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, آپ سنانے میں پہل کریں، میں لبیک میں پہل کرتی ہوں. انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ بسم اللہ کریں، میں آمین کہتی ہوں. تو قم، لفظ قم یہ بتا رہا ہے کہ یہ چارپائیوں پہ بیٹھ کر اور پلنگ پہ دراز ہو کر اور پنکھوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر، یہ ملنے کی چیز نہیں ہے، نکلنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. اور یہ آیات جب آئی ہیں تو اس وقت کی صورت حال یہ کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کو اپنے نبی کے آرام کا اتنا خیال ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم. کیا کہا؟ اگر میرا نبی گھر میں ہو تو باہر سے اسے بلاؤ مت، بلکہ انتظار کرو، وہ خود جب باہر آئے تو پھر اسے اپنا مسئلہ پیش کرو. تم جا کے دستک مت دو کہ آ کے ہماری بات سنیں. اپنے نبی کے آرام کا اتنا خیال. یہ آیات اس وقت اتری ہیں جب اقرا بن حابس اور عیینۃ بن حسین حسن الفرازی یہ آئے ہیں، تو انہوں نے آ کر آوازیں دی، یا رسول اللہ باہر آئیں، باہر آئیں، باہر آئیں. تو آپ کو ناگواری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بڑے بے عقل ہیں جو آپ کو باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں. لہذا امت کو سنخ سنا دیا کہ اگر میرا نبی اپنے گھر میں ہو تو اسے بلانے کے لیے دروازے مت کھٹکھٹاؤ، انتظار کرو، باہر نکلیں تو ان سے ملو، ورنہ واپس جاؤ. لیکن خود کیا کیا؟ سوتے کو اٹھا دیا، ان کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی اٹھ جائے، تھکا ماندہ آرام چاہتا ہے، آرام سے فارغ ہو جائے پھر میں اس سے بات کرتا ہوں. سوتے کو جبریل نے اٹھا دیا، ایہا المدثر آپ کہاں سو رہے ہیں، آپ پر تو بہت بڑا بوجھا پڑا ہے، اٹھیے اٹھیے. تو لفظ مدثر دو دلالتیں کر رہا ہے. میں پہلی بتا رہا ہوں کہ آپ کو آرام کی حاجت تھی، لیٹے ہوئے تھے. ہماری طرح نہیں کہ ناشتے کے بعد بھی سونا اور پھر تعلیم کے بعد بھی سونا، پھر زہر کے بعد بھی سونا اور پھر عشاء کے بعد بھی سونا ہے. جماعت کیا ہے؟ سونے کے پروگرام چل رہے ہیں. واقعی ضرورت تھی، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے ضرورت پر حکم دیا اٹھ جا اٹھ جا، تیرے سونے کے دن گئے، تیرے آرام کے دن گئے، قم کھڑا ہو جا. تو دو باتیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آرام و راحت چھوڑنے پڑیں گے، لذتیں خواہشات کی زندگی اور اللہ کا تعلق، یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. ہم خرما ہم ثواب، ہم پیالہ ہم نوالا، ایک پہ زد پڑے گی، آرام چھوٹیں گے، مجلسیں اور محفلیں چھوٹیں گی، دوست احباب چھوٹیں گے. قم اٹھ جا، تیری یاریاں بدل گئیں، تیری دوستیاں بدل گئیں، تیرا ماحول اب بدل گیا، اٹھ جا، قم کھڑا ہو جا. تو المدثر، بستر سے باہر آؤ. اسلام اور سہولت پسندی، یہ دو بڑی متضاد چیزیں ہیں. اسلام اور آرام نہیں، آرام تو زندگی کا تقاضا ہے. اسلام اور سہولت پسندی، سہولت پسندی. یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ عیش پرست مت بننا، اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. آرام کی پرستش، آرام کی پوجا نہ کرنا، آرام کی پوجا نہ کرنا، اللہ کے بندے آرام کے پجاری نہیں ہوتے. سادگی اور مشقت، یہ اسلام کا زیور ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سفر ہوئے تو اکثر ان کی سے سنا کہ مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے سادگی اور مشقت اسلام کے دو جوہر ہیں، انہیں ضائع نہ کرنا، اگر یہ ضائع کر دیے تو اسلام کے جوہر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور وہ 92 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 86 سال کی عمر سے میرا ان کے ساتھ چند 86 سے 92 تک میں آخری زندگی کے 10 سال میں ان کے ساتھ تشکیلیں ہوئیں. بھائی کنڈیشنڈ بند کرو، مزاج خراب ہو جاتا ہے. حضرت بڑی گرمی ہے، گاؤ پنکھا چلاؤ، کھڑکی کھول دو. ہم نے کہا جی اب آپ کا مزاج کہاں سے خراب ہوگا، اب تو اللہ بھی آپ کے اگلے پچھلے معاف کر چکا ہے. 90 برس کا آدمی ہو جائے، جب مسلمان 90 برس کا ہو جائے
تو اس کے اگلے پچھلے اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. اذا بلغت 90 سنه قالت الملائکه اسیر الله فی الارض وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. 90 سال کا ہو جائے تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے, اگلے پچھلے سب معاف, اور گھر والوں کے بارے میں شفاعت قبول کی جاتی. دو چار منٹ ہم دباتے بس بھائی بس چھوڑ دو مزاج خراب ہو جاتا ہے. پانچ منٹ سے زیادہ دباتے نہیں تھے, بس بھائی بس چھوڑ دو مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور کپڑے تو میں نے کہا جی استری کر دو, نہیں 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 مزاج خراب ہو جاتا. اور میں نے کہا جی اب آپ اس سے آگے جا چکے ہیں. تنعم یا ایہا المدثر, یہ سمجھا رہا ہے کہ عیش کی پرستش نہ کرنا, آرام سے نہیں منع کیا جا رہا کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو میدان میں آنا پڑتا ہے, خم گھر چھوڑنے پڑیں گے. کرنا کیا ہے؟ فانذر وربک فکبر, لوگوں کو بتاؤ کہ ایک رب ہے جو تمہارا حساب لینے والا ہے, اور لوگوں کو بتاؤ کہ ایک رب ہے جس پر ساری بڑائیوں کی انتہا ہو جاتی ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, لفظ کبیر بھی اس کی کبریائی کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ اکبر اس کی کبریائی کو بتانے سے عاجز ہے, لفظ اعلی اس کی علوف کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ ارفع اس کی رفعت کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ عظیم اس کی عظمت کو بتانے سے عاجز ہے, لفظ اعظم اس کی عظمت کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ اعز اس کی عزتوں کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ اشرف اس کی شرافتوں کو بتانے سے قاصر ہے, لفظ اجود اس کی سخاوتوں کو بتانے سے قاصر ہے. جبار عزیز متکبر, الفاظ میں تو اس نے بتانا تھا, ہم جو الفاظ سمجھتے ہیں, اللہ کا کلام لفظی نہیں ہے, اللہ کا کلام لفظی نہیں ہے, لیکن الفاظ میں بند کر کے بتایا. کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ کی شان کو پورا بتا سکے, نہ جس کی ابتدا, نہ جس کی انتہا, نہ جس کا کوئی اول, نہ جس کا کوئی آخر, جو جہت سے پاک ہو, جو زمانے سے پاک ہو, جو مکان سے پاک ہو, جو ضرورتوں سے پاک ہو, جو حاجات سے پاک ہو, رنگ و بو سے پاک ہو, شکل سے پاک ہو, ضرورتوں سے پاک ہو, ساتھی سے پاک ہو, شریک سے پاک ہو, مقابل سے پاک ہو, اور نیند سے پاک ہو, تھکن سے پاک ہو, اونگ سے پاک ہو, جہالت سے پاک ہو, غفلت سے پاک ہو, ظلم سے پاک ہو, حدود سے پاک ہو, قیود سے پاک ہو, پابندیوں سے پاک ہو, زمان و مکان سے ورے ہو, لا مکان ہو, لا زمان ہو, نہ زمانے میں سمائے, نہ مکان میں سمائے, نہ اول ہو اس کا, نہ آخر ہو اس کا, نہ ابتدا ہو اس کی, نہ انتہا ہو اس کی, نہ جہت ہو اس کی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ادھر دیکھو اللہ, ادھر دیکھو اللہ, ادھر دیکھو اللہ, ادھر دیکھو اللہ, اوپر دیکھو اللہ, سامنے دیکھو اللہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, دائیں بائیں نہیں, اپنے اندر بھی دیکھو تو اللہ ہی اللہ ہے. اس کو الفاظ کہاں سے بیان کر, فکبر وربک فکبر, اٹھ اور اس طرح رب کی بڑائی کو بول کہ ساری کائنات چھوٹی نظر آنے لگے. پہاڑوں کی وسعتیں, اللہ اور مخلوق کا موازنہ کرنا, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں, یہ ہمارے تبلیغی بھائی کہہ رہے ہیں. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے, بھائی کچھ سوچو تو صحیح, کیا کہہ رہے ہو؟ آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں, اور یہ تو الٹا اللہ کی بےعدبی بھی ہو رہی ہے. یہ تو وہ بنی اسرائیل والا ہے, یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے دودھ پلاتا, تجھے نہلاتا, تیری کنگھی کرتا, یعنی تجھے کپڑے پہناتا, تجھے بکری کا تازہ دودھ دھو کے پلاتا. یہ تو وہ نادانی والی باتیں ہیں. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں, سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں, آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں. موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ اب بھائی کبھی محدود لا محدود کا موازنہ نہیں کیا جاتا. محدود اور لا محدود میں کیا موازنہ ہے؟ قطرے اور سمندر میں تو موازنہ کر سکتے ہیں, قطرہ چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے, ذرہ چھوٹا ہے صحرا بڑا ہے, پتھر چھوٹا ہے پہاڑ بڑے ہیں, تنکا چھوٹا ہے جنگل بڑے ہیں, چونٹی چھوٹی ہے ہاتھی بڑا ہے, ہاتھی چھوٹا ہے جبرائیل بڑا ہے, زمین چھوٹی ہے سورج بڑا ہے, سورج چھوٹا ہے آسمان بڑا ہے, آسمان چھوٹے ہیں کرسی بڑی ہے, کرسی چھوٹی ہے عرش بڑا ہے. آپس میں اللہ سے کیا ملا رہے, اللہ سے کیا ملا رہے؟ جس کو پیچھے دیکھنا چاہو تو ابتدا نظر نہ آئے، جس کو آگے دیکھنا چاہو تو انتہا نظر نہ آئے، جس کو پر نظر دوڑانا چاہو تو نظریں تھک جائیں، نظر تو پھر بھی تھوڑی ہے، خیال خیال ایسی برق رفتار سواری ہے کہ دنیا کی تیز ترین سواری ہے روشنی، جو 186,000 میل ایک سیکنڈ میں کر جاتی، خیال اس سے بھی کروڑوں گنا تیز رفتار سواری ہے، لا تخالطه الظنون، اتنی تیز رفتار سواری بھی وہاں نہیں پہنچتی، خیال سے آگے، تصور سے آگے، تخیل سے ماورا، وراء الورا، اس کا موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ سورج چھوٹا اللہ بڑا، آسمان یہ تو کچھ بھی نہیں بھائیو، اس کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے. لو مثال دیکھو جو قرآن مثال دے رہا ہے، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت قلم بناؤ. ما کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج درخت لاہور میں ہیں اور چھ بر اعظم میں ہیں وہ، نہیں نہیں، ما کا مطلب یہ ہے کہ جس دن درخت پیدا ہوا تھا پہلا، اس درخت سے لے کر آج تک جتنے درخت ختم ہو گئے، جل گئے، خراک خاک، وہ سب زندہ کیے جائیں. جو آئندہ درخت اگنے والے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے، جو موجود ہیں ان کو بھی ملا لیا جائے، تو تب جا کے لفظ ماں کا پورا ترجمہ ہوتا ہے. ساری دھرتی پر آج کے درخت، اگنے والے درخت، اگ کے مٹ گئے وہ درخت سب کٹھے کرو، پھر ان کو کاٹ کاٹ کے قلم بناؤ. قلم بن گئے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ساتوں سمندر سیاہی بنا دو. اب سارے آ جاؤ بیٹھو، ایک ایک کے ہاتھ میں زمین کی چوڑائی اور کے برابر کاپیاں ہوں، لوح پر لکھنے والے قلم جیسا ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہو، ہر قلم پہ اللہ کے علم کا فیضان ہو، اور ہر لکھنے والا وہ سب سے بڑا فصیح بن جائے، خطیب بن جائے، بلیغ بن جائے، ادیب بن جائے، مصنف بن جائے، سب سے بڑا، سب سے بڑا وہ ہر حال میں سب سے بڑا وہ لکھنے والا بن جائے. اور صرف میں نہ ہوں، آپ نہ ہوں، آج کے نہ ہوں، پچھلے بھی زندہ کرو، آنے والوں کو بھی اتار لو، جنات کو بھی بٹھا لو، فرشتوں کو بھی اتار لو، اور ساتوں آسمان کائنات کے فرشتے، ان کے ہاتھ میں قلم کاغذ، میرے آپ کے ہاتھ میں قلم کاغذ، سب پہ علم کا فیضان، سب نے لکھا. لکھنے کا انداز ایسا ہو کہ ہر جملہ پچھلے سے خوبصورت ہو، ہر لفظ پچھلے سے خوبصورت ہو، ہر تعبیر پچھلے سے خوبصورت ہو، ہر پیراگراف پچھلے سے خوبصورت ہو، کہیں نہ روکنا پڑے. اب کیا لکھوں، اب کیا لکھوں، لکھنا پڑتا ہے نا، تو ایک صفحہ لکھنے کے لیے دماغ تھک جاتا ہے. مجھے یاد نہیں میں نے کوئی صفحہ لکھا ہو اور اس میں کوئی 6-8-10 دفعہ نہ کاٹنے، یہ ٹھیک نہیں، اب یہ لکھو، یہ ٹھیک نہیں، اب یہ لکھو، اوہو یہ لفظ غلط لکھا گیا، دانستہ غلط ہو گیا، پھر کاٹ کے صحیح کیا، زیر غلط ہو گئی، زبر غلط ہو گئی. یہ کام نہ ہو، بلکہ قلم بجلی کی رفتار سے، برق رفتاری سے چل رہا ہو، اور سارے دماغ کے دریچے کھل چکے ہوں، خوبصورت الفاظ سانچوں میں ڈل ڈل کے اور اس قلم کے اوپر اتر رہے ہوں، اور آگے لکھنے میں طاقت نہ لگ رہی ہو، بلکہ اس طرح چل رہا ہو کہ جیسے کمپیوٹر ٹک 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 کر کے چھاپتا چلا جاتا ہے، اور ان لکھنے والوں میں جبریل بھی بیٹھا ہو، میکائیل بھی بیٹھا ہو، اسرائیل بھی بیٹھا ہو، اسرافیل بھی بیٹھا ہو، عرش کے فرشتے ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے ہوں، اور ان کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس و نوح ہوں، یحییٰ و زکریا ہوں، اور عیسیٰ اور موسیٰ ہوں، داؤد و سلیمان ہوں، اور ابراہیم خلیل اللہ ہوں، یوسف و یعقوب ہوں، اسحاق و اسماعیل ہوں، یوشع ہوں، ذوالکفل ہوں، یہ سارے کے سارے انبیاء ہوں، اور انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ میں قلم لے کے اللہ کی تعریف میں اپنے شایان شان مضمون لکھ رہے ہوں، یہ سب لگ جائیں، پھر ہر ہر کرن سورج کی زباں بن جائے، وہ تعریف شروع کرے اپنی زبان سے، پتے بولیں، درخت بولیں، انسان لکھیں، کائنات بولے، انسان لکھیں، کائنات پکارے، اور یہ سب لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا رہے، ایک دن آئے گا کہ ساتوں سمندر کی تہ کھل کے سامنے آ جائے گی، اور تمہارے رب کی تعریف ابھی بھی پوری نہیں ہوگی. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اتنے سمندر اب اور لے آؤ، اب پھر لکھو، پھر اتنے اور لاؤ، پھر لکھو، پھر اور لاؤ، پھر لکھو. ارے کہاں رب کو تم بول سکو، لا محدود ہے، سمندر محدود، انسان محدود، تحریر محدود،
لا محدود کو محدود میں کیسے سمانا چاہتے ہو؟ یہ پہلا سبق ہر کوئی بولے اللہ اللہ تو دل پھرنا شروع. قم فاندر وربک فکبر. اللہ قبول اپنی زبان پہ لاؤ بھائیو, اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے اللہ کی تعریف کرو. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اپنی تعریف ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تفسیری جو ارشادات ہیں ان کو چار جلدوں میں جمع کیا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے, اس لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلا جملہ اپنی کتاب میں اپنی تعریف سے شروع کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنے ذات کو اپنی تعریف میں سمیٹ دیا الحمدللہ, پھر رب العالمین یہ بھی اسی کی تعریف, پھر الرحمن یہ بھی اسی کی تعریف, الرحیم یہ بھی اسی کی تعریف, مالک یوم الدین یہ بھی اسی کی تعریف, ایاک نعبد بھی اسی کی تعریف, ایاک نستعین بھی اسی کی تعریف. اتنا اپنی تعریف کا بول لائے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر, ایک جملے پر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 300 صفحے کی کتاب لکھی ہوئی ہے. 300 صفحے کی کتاب, اتنا کچھ اللہ نے اس میں سمو دیا ہے. سارا دن گزر جاتا ہے ہم اپنے اللہ کی تعریف ہی نہیں کرتے تو اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہم اللہ کی تعریف سنتے نہیں, اللہ کی تعریف کرتے نہیں. پورا مہینہ گزر جاتا ہے نہ سنا نہ بولا, پورا سال گزر گیا نہ سنا نہ بولا. جس کھیتی کو روزانہ پانی چاہیے اسے سال بعد پانی لگے, وہ کہاں ہری ہوگی؟ جسے ہر وقت ابر باراں کی ضرورت ہو, جسے ہر وقت ہلکی فوار کی ضرورت ہو, پان کے پتے کی طرح جو ہر وقت پانی چاہتا ہے, ذرا پانی سے باہر نکلا یا پان کھانے والے کہتے ہیں ٹھیک نہیں, کیا ہوا؟ ان کے دانت بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں رہا, خشک ہو گیا ہے. تو یہ دل اللہ کی طرف پھرے گا تو تب جا کے دین پہ چلنا آسان ہوگا. اللہ کی طرف پھرنا ہے میرے بھائیو تو لا الہ الا اللہ کو پکا کرنے کی محنت کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین کا کام کیا اور اب بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اور پیچھے بھی ہوئے. اس بندے کو اللہ نے صحیح نقطے پر پہنچا دیا کہ یہاں سے شروع کرو تو ڈور کھل جائے گی. ایک اور مثال دیتا ہوں, ڈور الجھ گئی, میں نے دیکھا یوں ایک دو چار گانٹھیں اور لگ گئیں, آپ نے دیکھا وہ دو چار گانٹھیں اور لگ گئے ہیں. تو ایک آج میں نے آتے نہیں اس کو کھولنا شروع کیا, اس نے چاروں طرف سے دیکھا سرا کہاں ہے. وہ پہلے سرے کو ڈھونڈتا رہا, اس میں اس کو دیر لگ گئی. میں نے کہا تو تو کام ہی کوئی نہیں کر رہا, تو ایسے بیکار بیٹھا ہوا ہے, ٹھہر جاؤ, تمہاری طرح میں جلد باز نہیں ہوگا, ٹھاڑ پھاڑ شروع کر دوں. ڈھونڈتے اس کو سرا نظر آ گیا, اس نے سرے کو کھینچا اور کھینچتے ساری ڈور سیدھی کر کے کھول دی گئی. یہ لو میں سرا ڈھونڈ رہا تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے سرے پر پہنچایا کہ انہوں نے محنت کی, ابتدا لا الہ الا اللہ سے شروع کی. ہر مخلص اپنی محنت پہ اجر پائے گا, اس لیے ہم تقابل نہیں کرتے. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم تبلیغ اور محنتوں کا آپس میں تقابل شروع کر دیتے ہیں. کتابیں چھاپنا بھی کوئی کام ہے, کیسی نادانی کی بات ہے. کتابوں سے بھی دین پھیلا, کیسی نادانی کی بات ہے. قرآن شریف کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیوں بھائی, اگر قرآن نہ چھپتا تو آج ہمارے پاس اسلام ہوتا؟ بخاری شریف کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف نہ ہوتی تو کہاں سے تم حدیث کی روح تک پہنچتے؟ تقابل نادانی ہے, تقابل تکبر سے پیدا ہوتا ہے.